بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، پیش خدمت ہے شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے امام یحییٰ بن شرف الدین النووی کے شہرہ آفاق مجموعہ احادیث اربعین نووی پر مشتمل صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس کی سیریز، اس سلسلہ دروس کا پہلا درس پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے حدیث کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ النبی مصطفیٰ خصوصا علی افضل وخاتم النبیین محمد بن الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقط قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة النور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں، ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہمارے کلمہ تجربہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ و بنیاد ہے، یعنی یہی دو حصے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق. کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے، اور یہ وحی بالمعنی نہیں ہے، وحی باللفظ ہے. انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں وحی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وحی وربل نہیں ہوتی، بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے. گویا کہ الفاظ اللہ سے نہیں ہے، ہمارا یہ تصور نہیں ہے. وحی جلی وہ وربل ریولیشن ہے، لفظ بلفظ اللہ ہی کا کلام ہے. اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک چھوٹے میں بھی کوئی تحریف نہیں. اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے، وہ بھی وحی، اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ وحی باللفظ نہیں ہے، وحی بالمعنی ہے. یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر دو یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے، اس معنی کا حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہو کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرتوں کے اظہار کا جائزہ لیا گیا. اسماء الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہے. اس اعتبار کی حفاظت کی گئی، حفاظت ہوئی ہے، انڈائریکٹ ہے، اس معنی میں البتہ نہیں ہے کہ لفظ بلفظ ہر شے جو ہے وہ محفوظ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجمع میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی، پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان کو تھوڑا فرق ہو گیا. تو یہ آج بھی آپ دیکھیں گے، میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں تو فرق ہو جائے گا. چنانچہ جس کو کہا گیا ہے ام السلمہ حدیث جبرائیل، وہ اربعین میں نمبر دو پر آئے گی، وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، وہ متواتر حدیث ہے، لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث کے دو الفاظ کا لہجا ہے. سنت حضور کا تعامل، حضور کا طرز عمل، یہ سنت ہے، اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے، ریٹن ریکارڈ. سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک حدیث جس پر ہم گفتگو ابھی کریں گے مزید، ایک امت کا تواتر عمل. حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی، آپ کی نقل کی. صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی ان کی پیروی کی، اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے. تو اس طرح ہوتا ہوتا نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت سے منتقل ہوتی ہیں. تو یہ تواتر عمل جو ہے ان کا، یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سوچ ہے. عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں، ان دو الفاظ مختلف ہیں، ان کا مفہوم جدا ہے. اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں، رسول کے لیے بھی آئے ہیں. مثلا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ اللہ کا قانون رہا ہے، طرز عمل رہا ہے، اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے. اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے طرز عمل میں، اللہ کے تعامل میں کوئی فرق نہ ہو، نہ تبدیلی نہ تحویل. اسی طرح فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریق عمل، اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے، تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت. اسی طریقے سے حدیث، سورہ نساء میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں. اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کون سی حدیث ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا فبأي حدیث بعده يؤمنون، اس حدیث کے بعد، یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد، اگر یہ اس پر ایماننے لا رہے تو پھر اور کس پر ایمان لائے گے؟ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی؟ یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر سے آخر. اسی طرح حدیث کے لیے، حضور کے لیے لفظ آیا وہی دفر نبیوں الہباد الواجی حدیث، ایک واقعہ کا حکمت رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے بات کے پاس اپنی ایک حدیث، اپنی ایک بات بطور راز رکھتے، تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ، سنت رسول، حدیث اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجیے، حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اخبار کہلاتے ہیں، خبر کی جمع اخبار، ایک آثار کہلاتے ہیں، اثر کی جمع اخبار. خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، یا تقریر ہو. اب یہ تقریر تو آپ نہیں سمجھتے، تقریر کو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے، یہ تو ہے تقریر. اصل میں تقریر جہاں اس کے معنی کیا ہے، کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں, برقرار رکھا, ان سے سند حاصل ہوئی. جب حضور کے سامنے کام کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا, روکا نہیں, جائز ہے, یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری ہے, امپلائڈ حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہے. تو حضور کے اقوال, حضور کے افعال, حضور کی تقریر, یہ کہلاتے اخبار, خبر کی جمع اخبار. اور آثار ہے کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر, اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا, صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا, صحابی کا قول بھی, صحابی کا عمل بھی, صحابی کی تقریر بھی. جیسے رسول کا قول, رسول کا عمل, رسول کی تقریر, یہ اخبار ہے. صحابی کا قول, صحابی کا عمل, صحابی کی تقریر, یہ آثار ہے. اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث ہے, حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہے. اب آئیے حدیث میں رسول کی ہے, اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک متن حضور نے کیا فرمایا, ایک یہ سند حضور سے کس نے سنا, اس سے کس نے سنا, اس سے کس نے سنا, اس سے کس نے سنا, یہ روایت کہنا, اور یہ لنک, یہ کڑیاں جو ہیں یہ راوی کہنا. اب اگر حضرت امام بخاری کو حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے, تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث بن جائے. یہ ہے روایت کڑیاں, حضور سے صحابی نے, صحابی سے صحابی نے, صحابی سے تبعی صحابی نے, بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے, اسی موقع پر ایک صحابی موجود تھے, دوسرے نہیں تھے, تو انہوں نے وہ بات سنی ہے, اب انہوں نے دوسروں کو بتائی تو وہ ان کو صحابی کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہ کڑیاں جو ہے یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت کی مبارکہ سے لے کر محدث تک, پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سرف چلتی ہے, جو لوگ بھی دینی علوم سے تعلق تحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سرف ہے, بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی. یہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے, اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے. آپ اندازہ کیجیے اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر پیشے ہوئی ہیں, اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا, تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاں شخص بیچ میں آ گیا ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا, یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی, تو سوئے حفظ کا کوئی عرصہ تھا کہ بات یاد بن رہی تھی, تو چھان بین تمام راویوں کی, اس کا نام ہے اسماء الرجال, لوگوں کے نام, راویوں کے تمام نام اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں سند. جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں, واحد شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ کے احادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات معلوم ہیں. تو حدیث جمع ہے متن اور سند, اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے. اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں, مطلب یہ کہ مستند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑیاں جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک, یہ انٹیگرل متصل, کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے حدیث میں. مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو حضور سے سے روایت کی جا رہی ہے بات, اس کے مقابلے میں مرسل ایک تابعی کو بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ روایت کر رہے ہیں, اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا, اسے مرسل کہہ دیا. اب یہ درجات ہیں, مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مکتوب ہے, مختلف قسمیں ہیں. البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف, کمزور حدیث, کمزور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا, اس کے اخلاق, اس کی سیرت, اس کے معاملات دیکھتے ہیں, ایک راوی ہے جس میں ایسا, تو ضعف پیدا ہو گیا, کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر, اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے وہ کمزور. اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوئے حافظ رہا میموری جو ہے وہ اسے کمزور ہو اور اس کے اندر خرابی ہو, اس کے لیے شک پڑ جائے گا. تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک رس پایا جاتا ہو تو وہ حدیث کا ایک ہے. اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا, جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے, چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے, جھوٹی حدیث, اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح ہے. یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا جن کی حدیثیں وضع کی گئی ہیں, کتاب الموضوعات, تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا, لیکن درج معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حال و تقریر. البتہ اس میں ایک بات درج کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ میں دیا جائے گئی تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ خود چھوڑو, حدیث ضعیف ہے, وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی, لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت ہی اعلیٰ حدیث موجود, حکمت کے موتی بنی, علم اور حکمت کی قیمتی موتی بنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک ہے سچ کا سچ ہونا, ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا. کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے. آپ نے وہ کلاس سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا, کچھ نہ کچھ بھوت اس میں شامل کرنا پڑتا. تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹ ہے, سچ ثابت نہیں ہو سکتا یہ اپنی جگہ بات ہوئی, لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے؟ یہ تو حدیث میں موجود جو ہے وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور ہے, موضوع نہیں ہے, وہ مطلوب نہیں ہوگی, وہ چھوڑی نہیں جائے گی. ہاں, اس سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا. شریعت کا حکم کسی شے کی حلت, حرمت, فرضیت وغیرہ یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا. شریعت کے احکام جو ہے وہ بارہ اس سے بارہ تک جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے, پھر انہیں سے جو ہے شریعت کے احکام کا استعمال ہوگا. کئی حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا حکمت کے موتی بڑے بڑے علم کے حکمت کے یہ آپ کو کئی حدیثوں میں ملے, اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہے, جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث وہ قابل قبول ہے, ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین رحمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے, وہ ثابت نہیں ہو سکی اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی. کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی, لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے. اس کے لیے لفظ موضوع موضوع کا حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے کوٹ سمجھ کر دی گئی وہ موضوع قرار دیا. اب ایک خاص لفظ فکر ہمیں آ رہا ہے اربعین, کیونکہ ہمیں اربعین نووی کا مطالعہ کرنا ہے. حضور کی ایک حدیث ہے جو اگر تو ضعیف ہے جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے, حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے ہیں, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو الدرداء, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت انس بن مالک, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اتنے صحابہ سے شروع ہوئی, لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے, کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی, کہیں تبع تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی, کہیں کوئی راوی آ گیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے کہ کسی نے تو کردار جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا, یہ کہیں آ گیا, رکھنا پڑ گیا, لہذا وہ ضعیف تو رہے گی. لیکن کس نے صحابہ سے روایت کی ہے تو اس کے اوپر بھی بہت توجہ دی ہے علماء کرام. 50 سے زیادہ کتابیں ابو حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں. حدیث کا متن بتا رہا ہوں میں آپ کو. من حفظ على امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء. حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال, اس میں ضعیف احادیث کی ہے, صحیح احادیث کی کنز العمال, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے لیے, یہ سب کے سب فقہاء صحابہ میں سے, بہت چوٹی کے صحابہ میں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت جیسا کہ انہوں نے اس کے سارا دار و مدار روایت پر ہے. ترجمہ کیا ہے, جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے, اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں یہ حفظ کی, دین کے معاملے میں 40 حدیثیں حفظ کی, اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرۃ الفقہاء والعلماء اور علماء. جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا. اب میں لفظ حفظ نہیں کر بول رہا ہوں, یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا, اس کی مصیبت ہے, حفظ کر لیا, اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا فقہا کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں. ایک روایت میں آیا ہے بعثہ اللہ فقیہا عالما, اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقیہ اور عالم شمار ہو. حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے وکنت لہ یوم القیامت شافعاً وشہیداً, حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں. حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت, تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو. اور پھر روایت ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کوتے فی زمرۃ العلماء و خشر فی زمرۃ الشہداء, اس سب کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ. یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے, ایک تو بہت مشہور متن ہے پہلے وہ سنایا ہے اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے روایت ہو کر آئی ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں سنا. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا, کیونکہ حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے یہاں ہے. قرآن کا حافظ ہے مفہوم جانتا ہی نہیں, یہ کیسا حافظ ہے, یہ تو نام کا حافظ ہے. صحابہ کرام نے اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان سے مفہوم جانتا تھا, تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا ذہن میں رکھنا, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن سے میری روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص سبق قرآن سے تھا, جیسے حضرت عثمان بن عفان, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے. کیا علم اور عمل, الفاظ نہیں, علم بھی, یعنی تین چیزیں ہم جمع کی گئی, الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے, علم ان کے ذہن میں آ جائے اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے. تین شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے. اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ یہاں اپلائی کرتے ہیں, جس شخص نے امور دینیا سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی, میں نے اسی لیے پھر درس رکوع برقرار, یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے, وہ اس کے ہاتھ کے لیے آ گئے, اس کا علم بھی سمجھ لیا, وہ اس کے ذہن میں آ گیا, اس پر عمل بھی کیا, وہ اس کی سنت و کردار کا نہیں بن. اس لیے کہ ایک ہی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوال کیا گیا, کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین, جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کے ربے بام رہ گیا, اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتی, جتنا معاملہ قریب تھا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی. ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے تو اس طرح کا کچھ تصور ہی نہیں آتا, لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں چمن, دو چار ہاتھ لگ کے ربے بام رہ گیا. تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس تابع آئے کہ ہم نے حضور کی سیرت سنائی. اب عجیب بات یہ ہے, حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا, الحسن تقرر قرآن, کیا تم لوگ قرآن بھی پڑھتے؟ انہوں نے کیا ام المومنین, قرآن تو ہم پڑھتے ہیں, ہم نے تو سیرت کی بات کی. حضرت ام المومنین نے حضرت عائشہ سے دیکھا, اور یہ جان لیجیے ان کا شمار بھی فقہاء صحابہ میں ہے, چوٹی کے فقہاء حضرت عائشہ سے دیکھا. انہیں جواب دیا, کہا نہ کھلو کون قرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی, یعنی قرآن متلو ہے, تلاوت کیا جاتا ہے, الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے, وہ قرآن مجسم ہے, قرآن ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا, قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا, تو کھانا پھلے اور قرآن. اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہے. سورہ انفال پڑھیے, یہ غزوہ بدر کا بیان ہے, شروع شروع سے آخر تک ایک باب ہے سیرت النبی کا. آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے, اس طریقے سے اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے, اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے. لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے وہ مختلف ہے, کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قرآن پڑھو اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دیکھنا. تو اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے, لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں, اس کے ساتھ دلچسپی, اس کے ساتھ معاملہ, اس کا پڑھنا پڑھانا, 50 سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعہ 40 حدیثوں کے اندر مرتب کیا, لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون, 40 حدیثیں فلاں کی, 40 حدیثیں فلاں کی, 40 حدیثیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے فلک کے نمبر کتنے لوگوں نے اربعون مرتب کی, اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہے, ان کی شروع ہی کی. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نبوی ہیں, نبوا ایک مستقبہ تھا نبش کے قریب, ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نبوی, 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں فوت ہو گئے. یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل 45 برس ان کے بدلی, لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے صاحب ہیں. یہ ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین, وہ بہت مقبول ہے, بہت مقبول ہے, بہت مقبول ہے. اور تمام اربعون جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نبوی کی اربعین, اصل میں اربعین نہیں لفظ اربعون ہے، الاربعون النوویہ، لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے، آپ بھی جب دیکھیں کتاب کا پڑھا آپ کے سامنے آئے اربعین نووی، یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے، وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو بار لوگوں کے لیے، یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے، 631 ہجری، جبکہ حضور کا انتقال ہے 611 ہجری، تو 620 برس کا فصل ہے اور 676 میں ان کا انتقال ہے. ان کی کتاب ہے اربعین نووی، جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں. اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کا تعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے. ایک ہے ختم نبوت کی بہت توڑنے والا فروغ، نئی نبوت کا دعویٰ. یہ ہمارے دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاءاللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسے بہت بہاءاللہ یہاں تو آپ زیادہ واقف ہیں. لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے کچھ پر ہے، وہ ہے قادیانی، پوری مغربی دنیا. آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد کے کام کا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا جہادست، یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادست ہے یہ. جہاد اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام محمد قادیانی نے، اس کے لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت ہے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا. اس کی وجوہات تھی، ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھین لی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج اور ماسٹر کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا، جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر ملازمن ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت اس لیے کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیا میں یہ بات ہے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے چھوٹ پھوٹ دیا تھا مسلمانوں کے لیے جہاد کا. ان کے بعد بھی طویل عرصے تک کچھ علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے تو جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائی گئی ہے، ان کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے، تو علماء نے اس نے جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرق ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جد و جہد کرے. یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی کہیں، میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اصیل مالکا، ان کی ریشمی رومال تحریر جو تھی وہ یہی تھی، ایک تدبیر تھی، مہاراج نہیں کری ملاقات ہو رہی ہے اس کی بات میں، تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آور و افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں، اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں. لیکن بات یہ تھی پھر میں کہوں گا مشیت اس کی کڑی معاملہ ہوتا ہے، حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے، پہلے وہاں حجاز گئے، اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا، ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس سے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، مکے پر تو اس کا قبضہ تھا، مدینے پر نہیں تھا، تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے، ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا، لیکن اسی اثنا میں مقبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے، جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے، یہ نور الدین کا بادشاہ بیٹھا ہوا، یہ اسی کا پڑھ پوتا سمجھ لیجیے، پڑھ پوتا یا قلم پوتا، یہ وہ نسل ہے ہاشمی اعتماعی، اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشکری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور دیکھیے انگریزوں نے کہاں لے گیا، مار دیا، میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ اور روم کا، آخر ہندوستان میں تو واپس لا سکتا تھا، ہندوستان میں کسی دیر میں نہیں، اقبال کے نفس سے ہے لالے پیاز کے ایسے غزل سراپ چمن سے نکال دیتے، وہاں رکھا ہے چار سال وہاں پر وہ، اور ٹی وی جو ہے وہ اپنی آخری حد میں پہنچ گئے کہ چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو کچھ طوفان اٹھتا ہے، تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت تھا، کیونکہ اس قتال کے خلاف فتویٰ دیا گیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال بھی ضمی اللہ ختم ہو گیا، لہٰذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا ان کو، پھر آج بھی پورا لکش جو ہے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، انگلینڈ میں آ کے ان کا برکش ہے، اور ان کے خطبے جو ہے اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے، اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے، ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ گیا کہ واقعی اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج، چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی، خواہ وہ لاہوری ہے، جو لاہوری ایم ڈی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دونوں دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے، ان کا فتنہ فتنہ ہے انکار حدیث کا، قرآن مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث ہاں ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سرتے سینے سے لگائیں گے، لیکن متاع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے دیمات کے لیے، میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی تھی، وہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اے نبی کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان سے کہہ دیجیے، انہیں یہ بات بتا دیجیے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے، جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت کرو گے۔ دوسرا سورت تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں، یہ جو اطاعت رسول ہے یہ دائمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا امیر جماعت کی حیثیت سے، امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا، لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا، جو بھی مرکز ملت ہوگا، جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا ان کی اطاعت پر ہوگی، اور یہ کتنا اس تیزی سے پیدا ہے، اس تیزی سے پیدا ہے، اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا، پردہ کوئی شہ نہیں ہے، کوئی خاص شہ نہیں ہے، پردہ جو ہے یہ ایک خاص دور کا کلچر تھا بس، اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیریں کر رہے ہیں, ترجمے غلط کر رہے ہیں. اب عام آدمی جو ہے, عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے, اسے کہاں عربی کا پتہ ہے, اور اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے, ٹیڑھا کیا جا رہا ہے. یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کیے. ان کا ایک عام مبلغ اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کرے, آپ ہکا بکا رہ جائیں گے, وہ آیتوں پر آیتیں کیسے کرے گا, لیکن ترجمے اس کو غلط کر رہے ہیں. آخر وہی آیتیں ہیں جو 1400 برس تھے مسلمان جو ہے صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے, ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعبیریں غلط کرتے, اور ایسے ایسے تعبیریں کہ ذرا سے بھی عقل اگر بولے, ہوتا کیا ہے, انسان کی بت مانی جاتی ہے. کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے, اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے, اس پر جو ہے تم کی بھی نگرانی ڈالیں گے, یہ کمزوری. چنانچہ ایسی ایسی تعبیریں بھی ہیں, یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور بند ہو یا عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, تو مولویوں نے خواب میں غلط بات سن لی ہے, تو بڑا رحشیانہ پھیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو, جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے, بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی کسی نہ کوئی چارہ کاری نہیں, گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو, بس یہ ہے ہاتھ کاٹنے میں. حالانکہ قرآن مجید اس کی بات کہتا ہے جزاءً لما کسب نکالا من اللہ, یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے, یہ بات کی جا رہی ہے. یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا, یہ تو سزا ہے, یہ تو عبرت کی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد, پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ دو غلام احمد پیدا کیے, غلام احمد قادیانی, غلام احمد پرویز. ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں, اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتی. اور یہ فتنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج, کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ, ایسے اس فتنے کو بھی, کیونکہ وہ کلیش آف سولیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں, اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے, سنت پر ہے. لہذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے, یہ استقصاف حدیث کا فتنہ ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور رین کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کرے جو ہماری تہذیب کے ساتھ مناسب ہو جائیں, تو ان کو سپورٹ کیا جائے, انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوزر دیا جائے. اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر. یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ آپ حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی عظمت ملے, وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے. اقول قولی ہذا واستغفر.